سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و لجا معرف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خون کا سمندر. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارفان دانند ہر دم آمینوں کے گزر کردند از دریائے خون. اللہ والے ہر دم امن و سکون سے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس واسطے کہ اپنی پوری زندگی ان کی مجاہدات میں گزری ہوتی ہے، اپنی آرزوؤں کا خون کیا ہوتا ہے. بعض اوقات مقتدی لوگوں کو اپنی جائز آرزوؤں کا بھی خون کرنا پڑتا ہے، ایسی جائز آرزوئیں جن سے عوام غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں. لہذا اللہ والوں کا، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے، ان کا بڑھاپا نہ دیکھو بلکہ ان کی جوانی کو دیکھو، ان کے ماضی کو دیکھو کہ کس قدر مجاہدات سے ان کی زندگی گزری ہے. کیونکہ آخر عمر میں اللہ تعالیٰ عموماً فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں، مجمع بھی ہوتا ہے، خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کا رجوع بھی بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن جوانی ساری مجاہدات، پہلے اللہ مجاہدات کراتے ہیں، مجاہدات لیتے ہیں. اور اکثر لوگ بدگمان بھی ہو جاتے ہیں جب فتوحات ہوتی ہیں اللہ والوں کو، ان کی گرد مجمع ہوتا ہے، اور بعض اوقات پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو توجہ کم ملتی ہے، نئے لوگوں کو توجہ زیادہ ملتی ہے. اس سے بھی شیطان بدگمان کرا دیتا ہے کہ یہ شیخ ہم کو بھول گئے یا ہماری ناقدی نعوذ باللہ کر لیں. یہ شیطان ایسے دھوکے ڈالتا رہتا ہے. غرض یہ کہ خون کا سمندر یعنی مجاہدہ ہے راہ سلوک، اللہ کے راستے کا مجاہدہ. اللہ والے، اللہ والوں کی تقریباً پوری زندگی مجاہدات ہی میں گزرتی ہے. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اور اب دانت نہیں ہے تو چنے کے بورے بھرے ہوئے ہیں. یہ حال ہے. اور اللہ والوں کی کوئی حرص بھی نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی دنیا ملے، فتوحات ملے. ان کی تو ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی جستجو میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حسن جمال کے مشاہدے میں رہتے ہیں. اور یہ خون کا سمندر جو اشعار ہے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی خود اپنی داستان ہے. سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہا کا منظر، میرا سر ہے بے خنجر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہا کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. میں کلی ہوں ناشا گوتا، میری آرزو شکستا، میں کلی ہوں ناشا گوتا، میری آرزو شکستا، میں ہوں ایک ہوش رکھا،
غم یہاں ہے میری چار خوف شاں ہے میرے لب پہ وہ غا ہے کہ پلک بھی نوحہ خاں ہے میرے دل میں غم یہاں ہے میری چار خوف شاں ہے میرے لب پہ وہ غا ہے فلک بھی نوحہ خواں ہے میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا طور سینا میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سفر ہے میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سفر ہے کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنکھوں سے تر ہے میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے میرا بہر خون سے تر ہے میرا بھر لہو سے تر ہے جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے کسی بے میری ذکر لا مکان ہے میرا درد جاویداں ہے میری ذکر لا مکان ہے میرا درد جاویداں ہے میرا قصہ دل ستاں ہے میری رگ سے خون رواں ہے میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوش کر میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوش کر میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کر رہبر غم رہنما غم منظر ذرا دیکھنا سنبھل یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر غم شام ہے سحر پر، کوئی زخم ہے جگر پر غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مغفر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہا کا منظر میرا گھر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر عمر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔
ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ سے یہ تعلیم رہی ہے، یہ گناہ سے بچ جانا لاکھوں تہجد سے افضل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک بد نگاہی لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے، لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے ایک بد نگاہی، اور فرمایا کہ دکھ کا اظہار یہی فرماتے تھے کہ جہاں سے گزرتا ہوں یہی دیکھتا ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس بات کو کوئی سمجھتا نہیں، ہر آدمی کے دل میں تہجد گزاری کی اہمیت ہے، تسبیحات کی اہمیت ہے، وظائف کی اہمیت ہے، بڑے بڑے مشقت والے وظیفے بھی پڑھ لیں گے، لیکن گناہ سے بچنے کا نہ کہو، شرعی پردہ کا نہ کہو، اور نگاہ کی حفاظت کا نہ کہو، مخلوط اجتماع، شرعی پردہ نہ کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور بڑے بے حیائی کے گناہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کو فرمایا ذالک ازکا لہم، کی سب سے زیادہ پاک کرنے والی تزکیے والی چیز ہے نگاہ کی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خوف سے جس نے بد نگاہی کو ترک کیا، نامحرموں کو دیکھنا تاکنا، ان سے بے تکلفی کرنا اور مخلوط اجتماع کرنا، ناچ گانے منعقد کرنا، موبائلوں کے اندر لگے رہنا، یہ سب جس نے میرے خوف سے اس کو ترک کیا میں اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا کروں گا۔ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، میں اس کو ایسا بدلہ اس کا عطا کروں گا جس کی جو اپنے اس ایمان کی حلاوت، ابدلتہ ایمانا اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں موجود پائے گا۔ محسوس کا لفظ نہیں ہے، تصور کی بات نہیں ہے، محسوسات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جو جس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بادشاہ لوگ کسی کو کوئی انعام کوئی تحفہ عطا کر دیتے ہیں تو واپس لینا توہین سمجھتے ہیں، واپس لینے کا مطلب گویا کہ خزانے میں کوئی کمی آ گئی، کوئی نقص آ گیا، بے نیازی ہوتی ہے بادشاہوں میں، اور احکم الحاکمین تو بے نیازوں کے بے نیاز ہیں، المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، ہم جو سبق نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے. بے نیازی کی کیا تشریح ہے کہ المستغنی عن کل احد، کہ اللہ تعالیٰ خود ہر کسی مخلوق سے مستغنی ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں. والمحتاج الیہ کل احد، اور ہر مخلوق ان کے محتاج ہے، یہ ہے صمد. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، جب وہ کسی کو کچھ عطا کر دیں گے تو واپس لینا ان کی صمدیت کے خلاف ہے، صفت صمدیت کے خلاف ہے. ایک مرتبہ جو عطا فرما دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. تو ملا علی قاری کی عبارت ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے کہ مرقات میں، مرقات شریف میں جو شرح مشکات ہے، اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی اشارتن الا بشارت حسن الخاتمہ، اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے، کیونکہ حلاوت ایمانی جس کو مل جائے گی پھر واپس نہیں لی جائے گی. وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ جب حلاوت ایمانی عطا ہو جاتی ہے تو کبھی بھی دل سے نکلتی نہیں ہے. تو نگاہ کی حفاظت میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے یہ فرماتے رہے، ساری زندگی حضرت والا کے بیانات ہم نے جتنے بھی سنے، 3-4 ہزار بیانات تو ریکارڈ ہوئے ہیں، کوئی بیان شاید ہی ایسا ہو، بلکہ میرا گمان یہی ہے کہ کوئی بیان ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے حضرت والا نے نگاہ کی حفاظت کے لیے روئے نہ ہوں، دعا نہ کی ہو، اور نصیحت نہ کی ہو، اور یہ نہ فرمایا ہو کہ نگاہ کی حفاظت کر لو تم اللہ والے ہو جاؤ گے. 100% نگاہوں کی حفاظت، اور فرمایا کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں ملے گی، چھوٹے موٹے اللہ والے نہیں ہوگے، بلکہ ولایت صدیقیت عطا ہوگی. صدیقیت وہ مقام ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ نبوت تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نبی آخر زمان پر ختم ہو چکی، اب کسی زمانے میں کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ صدیقیت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے. ہاں، صدیقیت کا دروازہ، جو چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ ولایت حاصل کر سکتا ہے، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تم کچھ کام نہیں کر سکتے، ایک کام کر لو، یہ ایک کام ہی تمہیں عشق کی معراج پہ پہنچا دے گا، عشق کی معراج عطا ہو جائے گی، ولایت صدیقیت عطا ہو جائے گی. کہ کتنا بھی تقاضا ہو دیکھو مت، کتنا بھی تقاضا ہو دیکھو مت، نگاہوں کو جھکا لو. جو اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مردوں اور عورت کے لیے اکثر احکام ایک ہی آیت میں بیان فرما دیے، لیکن یہاں یہ نظر کی حفاظت کو اتنے اہتمام سے بیان فرمایا کہ مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ. لہذا اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے مومنات کے لیے یعنی عورتوں کے لیے بھی خاص طور پر فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مومنین سے بھی کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے. یہ نہیں کہ مرد تو عورتوں سے پردہ کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن عورتیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کر رہی. بہانہ ہے کہ بھئی کام کاج کیسے کریں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت نے ہر عمل کے اندر آسانی ہی آسانی ہے، جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. اگر ارادہ انسان کر لے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اور جب ارادہ ہی نہ ہو، دل میں نیت ہی نہ ہو، تو پھر ہر کام مشکل معلوم ہوتا ہے. جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کوئی انسان، کوئی اعلیٰ اسٹڈی کا ارادہ کر لیتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، راتوں کو پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کوئی جاب کا سوچتا ہے 3-3 شفٹیں 2-2 شفٹیں کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ مجھے کمانا ہے، اس کی نیت ہے مجھے کمانا ہے، مجھے کوئی گھر بنانا ہے، مجھے کوئی اسٹیبلش ہونا ہے، تو اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ جائیں. جو ہمارا اصل کام ہے, جو ہمارا اصل مقصد ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا طرز تخاطب ہے کہ وما خلقت الجن, تمام مقاصد کی نفی کر دی اللہ نے, تمام مقاصد کی نفی کر دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی معرفت کے لیے, اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ اگر ہم مقصد بنا لیں کہ بھئی ہمیں سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرنا. جب اس کو مقصد بنا لیا جائے گا, اس کی اہمیت دل میں اتر جائے گی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب کام آسان ہو جاتے ہیں. اب شریعت میں ہماری آسانی ہے کہ عورت گھر میں رہتی ہے, سسرال میں رہتی ہے, جیٹھ ہے, دیور ہے, کزنز ہیں, کوئی ایسے نامحرم رہتے ہیں ساتھ میں, تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ بڑی سی چادر لے کر اپنے بدن کو پورا ڈھانک لے اچھی طرح, اور اپنے سر پہ جو چادر کو ڈھانکے تو تھوڑا سا اس کا گھونگھٹ نکال لے اس طرح کہ دوسرے کو نظر نہ آئے چہرہ نظر نہ آئے, اور اس کو آنکھوں سے کام کاج کی جگہ اور کام کاج نظر آتا رہے, احتیاط کے ساتھ چادر اوڑھے اور کام کاج کرے, اجازت ہے اس کو. ہاں البتہ نامحرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے. مثلا دو بھائی ہیں, وہ ایک گھر میں رہتے ہیں, اب جو ہے وہ ایک عورت کے ایک بھائی کی بیوی گئی ہے سسرال, اور ایک اور دوسری بیوی کا جو شوہر ہے وہ گیا ہے کہیں کام سے, تو اب دیور اور بھاوت جو ہے وہ گھر میں رہ گئے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسے موقع پر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ مرد کو چاہیے نامحرم کو, کیونکہ نامحرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ بھائی کچھ دیر کو باہر چلا جائے, مسجد میں وقت گزارے, کیونکہ یہ تنہائی حرام ہے. شیطان کا دعویٰ ہے, بزرگ نے فرمایا کہ شیطان کا دعویٰ ہے کہ اگر ایک جگہ تنہائی میں راجہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جمع ہو جائیں تنہائی میں, میں ان کو بھی بیکار ہوں گا. شیطان کے پاس اس قدر جال ہے مکر فریب کے کہ اس وقت اپنی بزرگی بھی آدمی بھول جاتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت عجب سے نظر کی حفاظت کا آپ سے سنا ہے ہم نے بیان, تو گھر میں کام والی آتی ہے تو میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں, بیوی گھر پہ نہیں ہے, بیوی سسرال گئی ہے, میں تنہا ہوتا ہوں تو میں باہر چلا جاتا ہوں, وہ کام کر کے چلی جاتی پھر میں جاتا ہوں. یہ وہ سمجھے کہ بھائی میں نے بڑی پاکی کا کام کیا. اب نفس کے مکر اور فریب اور شیطان کے مکر و فریب اللہ تعالیٰ اللہ والوں پر کھول دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تو رو کر دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھ کو نفس اور شیطان کے مکر و فریب بھی الہام کر دیجیے اور ان کی تدابیر بھی الہام کر دیجیے تاکہ میں آپ کے بندوں کی خدمت کر سکوں. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی جب آپ باہر جا سکتے ہیں تو اندر بھی آ سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ باہر چلے گئے, آپ کو قدرت ہے, آپ مالک بھی ہیں, اگر آپ باہر چلے گئے تو شیطان آپ کو اندر بھی لا سکتا ہے کہ بھائی فلاں کام ہے فلاں کام. ہاں تو فرمایا کہ بھائی یوں نہیں بلکہ کیا کریں کہ کام والوں کو چھٹی دے دیں. جو میری گھر والی جا رہی ہے سسرال 3 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, ہفتے کے لیے, تو ہفتے بھر آپ کام پہ نہ آئیں, ان سے کہلوا دو کہ کام پہ نہ آنا, اور 2-4 برتن ہوں گے آپ خود دھو لو, کیا مسئلہ ہے. لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح سے نفس اور شیطان مکر و فریب میں مبتلا کرتے ہیں, طرح طرح سے بدنگاہی کراتے ہیں, کبھی غصے میں بدنگاہی کرا دیتے ہیں. جہاز میں, ہوائی جہاز میں حاجی صاحب بیٹھے ہیں, تصویر لیے, عمرہ کر کے ابھی آ رہے ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, اور جو ہے وہ ایئر ہوسٹس نے آ کر پوچھا کہ جناب آپ کے لیے ٹھنڈا لاؤں یا گرم, تو کہا دونوں ہی لے آؤ. اور جب چائے ٹھنڈی ہو گئی تو کہا, غصہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے گھور کے کہ ہم کمپلین کر دیں گے, چائے ایسی لائے ہیں خراب لائے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ سیٹ بھی وہ منتخب کرتے ہیں کہ جو آتے جاتے, کیونکہ وہ مریض ہیں, بدنگاہی کے مریض ہیں, شہوت کے مریض ہیں, تو وہ سیٹ بھی ایسی منتخب کرتے ہیں بورڈنگ کے وقت کہ جا کے آتے جاتے کہیں کچھ ٹچ ہو جائے, کوئی چیز ٹچ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کا نام حضرت نے رکھا ٹکچا. ٹکچا یہ تیتر والی سیٹ کہلاتی ہے, کوئی چیز ٹچ ہو جائے ہماری. اس طرح سے نفس اور شیطان مکر و فریب میں مبتلا کر دیتا ہے. گاڑی میں تو جو گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے وہ وائر ہوتی ہے, اس کو ٹچ وائر, ٹچنگ وائر کہتے ہیں لوگ. بعض لوگ ٹچ وائر کہتے ہیں, وہ ٹچنگ وائر ہے. تو یہ ٹچا ہے یہ بندہ بھی, یہ کچھ جو ہے وہ چاہتا ہے اپنی مرض کی گویا کہ اپنے مرض کی دوا کرنا چاہ رہا ہے, تسکین پانا چاہ رہا ہے. لیکن کیا ہوگا کہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. گناہ کے اندر جتنا آدمی مبتلا ہوگا, گناہ کی کشش اس کو اور کھینچتی ہے, گناہ کی طرف اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے, ڈھیٹ بن جاتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. غرض یہ کہ یہ نفس اور شیطان کی مکرو فریب, اللہ والے ہی اسے آگاہ ہوتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں. اسی لیے شیطان, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان کی پورا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی کوئی بندہ اللہ والوں سے نہ جڑنے پائے, وہاں نہ جانے پائے. کیونکہ یہ ایک ایسا جوڑ اللہ نے رکھا ہے, من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ. اس حدیث شریف کے تین جز ہیں جس پر ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ اور رسول سے ایسی محبت کرے کہ اور اس کے سوا اور کسی سے ایسی محبت نہ ہو, نمبر ایک. اور نمبر دوسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسا ناپسند کرے جیسا دوزخ میں آگ میں جانا. اور تیسرا جو یہ ہے, تینوں ہزار حضرات کے لیے یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو تیسرا جز یہی ہے کہ جو شخص کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے محبت, مطلب اس میں حدیث شریف میں اللہ والا لفظ نہیں ہے. من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ, کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرنا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی ایک تاجر آدمی ہے اس سے بھی محبت ہو سکتی ہے, ایک پڑوسی ہے اس سے بھی محبت ہو سکتی, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی غرض شامل ہوتی ہے. لیکن اللہ والے سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ وہاں کوئی پیسہ نہیں بٹ رہا, وہاں کوئی سفارش نہیں ہو رہی, وہاں بھی کام صرف نیت ہے اللہ ہی کے لیے ہے. تو یہ اللہ والوں سے محبت رکھنا بھی اس میں بھی یہی ہے ایمان کی فقد جو الفاظ ہیں حدیث شریف کے, اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ اس کو ایمان کی مٹھاس, ذاقت عمل ایمان, اس کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے, وہی حلاوت ایمان ہی اس کو عطا ہوتی ہے. اور ہمارے حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں, بہت ہی بڑے عالم تھے. اور پھر یعنی اس قدر بڑے عالم تھے اور عربی زبان کے علاوہ وہ نہ تو بولتے تھے اور نہ کتابیں دیکھتے تھے, اردو کتابیں ہی دیکھتے تھے. ان کے خیال تھا کہ بھائی عربی زبان ہی میں سب کچھ دین کا خزانہ موجود ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے فتوحات کے دروازے کھولے اور ان کو اس طرف خیال ہوا, تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا, دیکھیں کہ بھائی کیا حال ہے, کیا ہوتا ہے. یہاں چھوٹی سی خانقاہ ہے اور سادہ سی خانقاہ ہے اور جو ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں, کیا بات ہے بھائی, دیکھیں بڑے میاں کے پاس کیا ہے. جب بڑے میاں کے پاس گئے تو ایک ہی تقریر سنی. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے تو یہی روایت کی ہے کہ ایک ہی بیان سنا اور جب بیان ختم ہوا تو خانقاہ کا ستون پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے, آج پتہ چلا کہ علم تو ان بوریا نشینوں کے پاس ہے. اور فرمایا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. یہ اللہ والوں کے پاس شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت, اللہ والوں سے تعلق کا بڑا فائدہ, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان سے دائرہ خروج, ایمان کے دائرے سے خروج نہیں ہو پاتا. اور اس کی دلیل میرے شیخ نے یہی دی, میں بھی مناظر السلوک پڑھ رہا تھا, میرے شیخ نے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بات پہ مجھے تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بعض لوگ مانتے ہیں دلیل پھر بھی بھائی ہم تو اپنے بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی بزرگ مانتا ہو, ہم اس کو مجبور تو نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ اپنے ساتھ مدلل اسلحہ بھی رکھا کرو, دلیل بھی دے دیا کرو. تو یہی حدیث اس کے دلیل میں حضرت والا نے فرمائی کہ من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ, اس کو کیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس کی بشارت ہے جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے, اور خالصتاً محبت اللہ کے لیے اللہ والوں ہی سے ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی حلاوت ایمانی جب عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے, تو اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب تعلق ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات فرمائی, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ کی ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت رکھتے ہیں, اور ان اعمال کی محبت جو اعمال آپ کا قرب دلانے والے ہیں. وحب عمل یقربنی الی ربک الا حبک, کہ جو وہ اعمال جو آپ کی محبت اور قرب دلانے والے ہیں, ہے نا, تو محبت سے قریب کرنے والے. فرمایا کہ درمیان میں اللہ والوں کی محبت مانگی ہے, تو یہ درمیان میں مانگنا اس بات کی دلیل ہے. ان سے بڑا عالم کون ہوگا سو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہم نے حضرت سے سنی کہ درمیان میں اللہ والوں کی محبت اس لیے مانگی کہ اللہ کی محبت اور ان اعمال کی محبت جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے وہ اللہ والے ہی اس کا ذریعہ ہے, وہیں سے اللہ کی محبت ملتی ہے. غرض یہ کہ میرے دوستو شیطان کی پوری 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 جستجو ہوتی ہے کہ بھائی ادھر دیکھو چھوڑو اس کو, پوری جستجو یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح یا تو اللہ والوں سے بدگمان کر دے, یا کوئی مسائل کھڑے کر دے, ابھی بھائی وہاں جانا تھا لیکن یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو بھائی دیکھو جس طرح ہم دنیا کے کاموں کو کے لیے ضرورتوں کو مؤخر کر دیتے ہیں, مثلاً گھر سے نکل رہے ہیں دفتر جانا ہے نوکری پہ جانا ہے, گھر والے کہہ رہے ہیں فلاں چیز لا دیں, بھائی ہم شام کو لا دیں گے اب تو ٹائم زیادہ ہو گیا. تو یہ دنیا کے لیے تو ہم یہ سب کام قربانیاں دے دیتے ہیں لیکن دین کے لیے ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں, یہ کتنی جو ہے وہ خسارے کی بات ہے. یہ سب کاموں کو پیچھے کر کر دین کو مقدم کرنا چاہیے, ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کو آخرت کو دنیا پر مقدم رکھو, ما یبقى علی ما یبنا, جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو مقدم رکھو. من احب دنیا ہو اضر بھی آخرت ہی, جو دنیا سے محبت رکھتا ہے یعنی اس قدر محبت ہونا کہ اس سے دین کا نقصان ہونے لگے, آخرت کا گھاٹا ہو, دین میں تو کما رہے ہیں پیسہ بھی آ رہا ہے یہ بھی کاروبار بھی چل رہا ہے لیکن آخرت کا گھاٹا ہو رہا ہے, مثلا نماز جماعت کی چھوڑ دی کہ بھئی یہ گاہک چلا جائے گا, مثلا جو ہے وہ مال زکات ادا نہیں کیا کہ بھئی یہ مال کم ہو جائے گا, یا اور کوئی ایسی بات جس میں آخرت کا نقصان ہو. من احب دنیا ہو اضر بھی آخرت ہی, جس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا, اپنی آخرت میں گھاٹا کھایا اس نے, ہے نا, یعنی اپنے اس مال میں گھاٹا کھایا جو ہمیشہ رہنے والا ہے, لازوال سلطنت ہے اس میں گھاٹا کھا گیا وہ. اور ومن اضر بآخرتہ, ومن احب آخرتہ اضر بدنیا, اب جو آخرت سے محبت رکھتا ہے آخرت کی طرف زیادہ کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اس کو دنیا میں تھوڑا بہت گھاٹا ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو لاکھ روپے کمانے تھے لیکن 90,000 ملے, لیکن بھائی ہماری جماعت محفوظ, ہمارا ذکر اللہ جو شیخ نے بتایا وہ محفوظ, ہماری نگاہ محفوظ, ہماری صحبتیں محفوظ, اللہ والوں کی صحبت میں جانا کو ہم کیا سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں بھائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی احادیث کثرت کے ساتھ ہم سنتے ہی رہتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لایا, دیکھا کہ دو جماعتیں موجود ہیں, ایک عابدوں کی جماعت ہے اور ایک علماء یعنی دین سیکھنے سکھانے والے. اب اولیاء اللہ کی مجالس میں کیا ہم دین نہیں سیکھتے کیا کہ یہ اس سے مراد ہے, علماء محض علماء نہیں ہے بلکہ جہاں بھی دین سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہے وہ ساری مجالس اس میں آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابدین بھی اچھے, یہ جماعت بھی اچھی ہے, اور علماء کی جماعت بھی اچھی ہے, لیکن یہ عابدین ایسے ہیں کہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, چاہے دے یا چاہے نہ دے. لیکن علماء کی جماعت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا کرتے ہیں, اور یہ جماعت سب سے اچھی ہے, اور میں بھی اسی لیے دنیا میں مبعوث ہوں دین سکھانے کے لیے. جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما ہو گئے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مجالس عابدین کی مجالس سے بہتر ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے نفل اذکار میں لگے رہتے ہیں, یہاں شیخ موجود ہے, شیخ کے پاس آ سکتے ہیں لیکن نفل اذکار میں لگے رہتے ہیں. حکیم ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ شیخ مولانا شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی کی مجلس ہو رہی تھی اور انہی کے خلیفہ تسبیحات کچھ کر رہے تھے اکیلے بیٹھے, حضرت نے دیکھ لیا, ان کی خلافت سر کر لی. شیخ کی صحبت کو چھوڑ کے اپنی نفلی عبادت کرنا, ذاتی عبادت کرنا, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ حماقت کا سودا ہے. شیخ کو کچھ سمجھتے نہیں کہ بھائی شیخ کے پاس جانا بھی کوئی بات ہے, بھائی نہیں ہماری عبادت بڑی چیز ہے, ہمارے اذکار بڑی چیز ہے, اور دعاؤں میں مشغول ہیں. شیخ اٹھ کے جا رہے ہیں مسجد سے, وہ اپنی دعاؤں میں مشغول ہیں, عبادت گزاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اکیلے عبادت کرنا جو ہے اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے, اس میں تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے, ناز پیدا ہو جاتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آرام باغ کی ایک مسجد میں موجود تھے, تشریف فرما تھے, دیکھا کہ ایک نوجوان بہت الہوزاری کے ساتھ بڑا آنسو بہا رہا ہے, رو رہا ہے, اللہ سے فریاد کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا کہ بھائی اس عمر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. کتنی دیر میں ایک بیچارے بڑے میاں اٹھے جن کو نظر کم آتا تھا, تو تھوڑا سے ٹھوکر لگ گئی نوجوان کو, بس نوجوان جو اٹھا اور لال پیلی آنکھیں کر کے ان کو ڈانٹنے لگا. مجھے اس قدر رونا آیا کہ یا اللہ یہ کون سی انسانیت ہے, یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. ہاں شیخ کے بغیر, فرمایا کہ جس کا رہبر نہیں ہوتا کوئی, اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے. شیخ جو ہے وہ آگے بڑھ کر آگاہ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے, یہ اچھا راستہ نہیں ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تو اللہ والے ان کی نمازوں کے اتنے نہیں پوچھ گچھ کرتے کہ بھئی جماعت سے نماز پڑھی. بھئی جب اللہ والوں سے تعلق کیا ہے تو دین کی طرف راغب ہوا جب ہی تو کیا, کہ وہ نماز کیوں چھوڑے گا, اپنے اذکار کیوں چھوڑے گا, اپنے معاملات کیوں چھوڑے گا. لیکن فرمایا کہ زیادہ نظر اللہ والوں کی ان باطنی گناہوں پر ہوتی ہے, کہ تکبر تو نہیں ہے, عجب تو نہیں ہے, ذرا ذرا سی بات کو, جتنا بڑا اللہ والا ہوتا ہے, جتنا شیخ کامل ہوتا ہے, وہ اتنی ہی باریک بات کو پکڑ لیتا ہے, باریکیوں کو پکڑتا ہے, اور پھر اس کو آگاہ کرتا ہے کہ بھئی تمہارا یہ راستہ درست نہیں ہے. اب ایک شخص آیا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں, تھوڑے دن مجاہدہ کیا, مجالس اٹینڈ کی, اس کے بعد جو ہے دماغ میں کھوپڑی میں آنے لگا کہ بھئی ہم تو کچھ ہو گیا, کچھ آگے بیٹھتے ہیں, یہ سب چیز اب لوگوں کو روک ٹوک کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوٹا یہاں کیوں رکھا تم نے, یہ فلاں کام کیوں کیا تم نے. حکیم الامت نے دیکھ لیا, بلایا, فرمایا یہاں دے رہی آپ کہ یہ خانقاہ جو ہے سنبھالنے کے لیے کیا میں کافی نہیں ہوں, میں دیکھ بھال کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں, آپ کے دماغ میں تکبر معلوم ہوتا ہے, تھے تو وہ مخلص آئے تھے اللہ ہی کے لیے. تو حکیم الامت نے فرمایا آپ کے ذمے اگر آپ کو خانقاہ میں رہنا ہے, اب آپ کا کل سے کام یہ ہے کہ وضو خانے میں نمازیوں کے وضو کا جو بلغم تھوکتے ہیں وہ صاف کیا کیجیے, نالیاں صاف کیا کیجیے. آپ چند دن ان کو مجاہدہ کرایا اور پھر ان کے دل سے وہ تکبر نکل گیا, مٹ گئے, پھر سمجھ میں آ گئی کہ ہم کہاں جا رہے تھے. شیخ کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اور شیخ کو کیا ملتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے, بلکہ فرمایا کہ شیخ کی سختیاں ہیں فنا کے لیے, مت سمجھ اس کو ہرگز ستم. یہ ستم نہیں ہے, بلکہ دیکھو سرجن جو ہے آپریشن کرتا ہے, تھوڑا پھنسی نکل آیا, اب وہ آپریشن کے لیے چلے گئے تو کوئی اور سرجن سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ اس میں دیکھیں نشتر نہ لگائیے گا, اس پورے کو اور طرح سے کچھ لیپ اپ ہوتی کر کے ٹھیک کر دیجیے, نشتر لگانے کی آپ کو اجازت نہیں. تو ایسا کوئی کرتا ہے, کہتا ہے بھائی نہیں آپ کی مہربانی ہے ذرا اچھی طرح آپریشن کر دیجیے. تو تو اس طرح آپ نے اپنے دل کی زمین کو شیخ کے خدمت میں پیش کرنے والا وہ مبارک ہے. اور اگر ذرا ذرا سی بات پہ ٹھیس کھا کے بھاگ گئے کہ بھائی وہاں تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے, وہاں تو بڑا روک ٹوک ہے, تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ پھوڑے پھنسیاں نکلتے رہیں گے. اور فرمایا کہ دیکھو ظاہر کا باطن پہ کتنا اثر آتا ہے. فرمایا کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہم جا رہے ہیں اور ذرا سی بچے کی قلم کی سیاہی سفید کپڑوں پہ گر گئی, اب کس قدر دل پہ اثر آتا ہے اس کا. تو فرمایا ظاہر کا اثر باطن پہ آیا کہ نہیں؟ ظاہر کا اثر باطن پہ آیا. اسی طرح ایک آدمی ہے اور وہ اس کے تھوڑے اور پھنسیاں جگہ جگہ نکلے ہوئے ہیں, تو معلوم ہوا کہ اس کے باطن میں کوئی خرابی ہے. آپ صرف اورل ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے, اوپر کریم نہیں لگائیں گے, بلکہ ڈاکٹر اس کو کھانے کی دوا بھی دیتے ہیں. آپ کھانے کی دوا اور حکیم لوگ تو دیتے ہی ہیں خون کی اصلاح کی دوا. تو معلوم ہوا کہ ظاہر کا اثر باطن پہ کتنا آتا ہے. باطن کا اثر ظاہر پہ آتا ہے کہ اندر خون میں فساد ہے جس کی وجہ سے پھوڑے پھنسیاں. تو یہ تکبر کے پھوڑے ہیں اور عجب کے پھوڑے ہیں, حسد کے پھوڑے ہیں اور کینہ اور بغض کے پھوڑے ہیں اور غفلت من اللہ کے پھوڑے ہیں. یہ شیخ اس پہ سرجری کرتا ہے, اس پہ خنجر چلاتا ہے. اب آپ نے خنجر ایشس آیا, اس نے کہا کہ بھائی ہمارے وہ ٹیٹو بنا دو. ٹیٹو انگریزی میں ٹیٹو کہتے ہیں, اس کو ٹیٹو بھی پڑھ سکتے ہیں, ہے ناجائز. بدن کو گدوانا ہے ناجائز ہے. اس نے کہا کہ ہمارے بازو کے شیر بنا دیں. پہلے زمانے میں لوگ انہیں چیزوں کو بڑی عزت کی چیز, فخر کی چیز سمجھتے تھے جو دیندار نہیں ہوتے تھے. تو اس نے کہا شیر بنا دو. اچھا بھائی, سوئی گرم کر کے گودنا شروع کیا. وہ چل رہا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ میں کہا کہ بھائی شیر کا سر بنا رہا ہوں, دم بنا رہا ہوں. پہلے بھائی دم بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا کیا؟ کیا ضرورت ہے دم بنانے کی؟ اچھا بھائی چلو. اب پھر اس نے گودنا شروع کیا, یہ کیا بناتا ہے؟ بھائی شیر کا پیٹ بناتا ہوں. بھائی پیٹ بنائے گی, رہنے دو پیٹ نہ بناؤ, اس کے بغیر شیر بنا دوں. اچھا بھائی اب کیا بناتا ہے؟ وہ چلا رہا ہے کیا کرتا ہے؟ بھائی شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا کہ سر کی کوئی ضرورت ہے؟ بغیر سر کا شیر بنا دو. تو اس طرح کوئی اصلاح ہوتی ہے؟ بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سرجری کی جاتی ہے, جہاں دوا سے کام چلتا ہے وہاں دوا سے کام چلایا جاتا ہے. تو یہی روحانی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ والوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ والے جو ہیں وہ اس کی سرجری کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ آگاہی دیتے ہیں اور ان کو وہ آگاہ کرتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں. اس طرح سے یہ باطن کی اصلاح ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا, وہ تکبر تو کیا جنت, تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب دل میں تکبر, بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سب سے آخر میں جو مرض صدیقین کے سر سے نکلتا ہے حب جاہ ہے. حب جاہ تکبر کی بیماری. طرح طرح سے تکبر آ جاتا ہے. کبھی اپنی عبادات پہ ناز ہو جاتا ہے, کبھی اپنے کسی فعل پہ ناز ہو جاتا ہے, کبھی آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے. تکبر کس کس طرح سے آ جاتا ہے, اس کے فعل شیخ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ الہام فرماتے ہیں اور پھر وہ اس کا علاج کرتے ہیں. ایک شخص آیا اور انہوں نے بھی اسی طرح کے کام شروع کیے. حکیم الامت نے بلایا کہ بھائی آپ کے کھوپڑی میں تکبر معلوم ہوتا ہے, آپ ایسا کریں کہ سر پر جو ہے ٹوکرا رکھیں اخروٹ کا اور ہر بازار میں گھومیں وہاں اور بچوں کو ترغیب دیں کہ جو مجھ سے دو اخروٹ خریدے گا, دو اخروٹ لے گا, جو میرے سر پہ ایک دھپ لگائے گا اس کو دو اخروٹ ملیں گے. جو میرے سر پہ چودھری صاحب تھے, مگر وہی بات کہ بھائی اگر آدمی مخلص ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتا ہے. اللہ کے لیے تکلیف, دنیا کے لیے تو آدمی کتنے کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں, تو دین کے لیے بھی تکالیف برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. اب اس شخص کا کیا حال ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر خوش ہوئے ہوں گے. حکیم الامت نے فرمایا کہ ٹوکرا لے جائیے اور جو ہے ہر بچے کو کہیے کہ جو مجھ سے میرے دو دھپ لگائے گا اس کو دو اخروٹ دوں گا. بچوں کو تو ڈبل مزہ آ گیا کہ دھپ لگانے کا مزہ الگ اور مفت میں اخروٹ بھی مل رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ تھوڑی دیر میں ٹوکرا ہو گیا خالی اخروٹ سے اور کھوپڑا خالی ہو گیا تکبر سے. تھوڑی دیر میں, اب اس زمانے میں تو ہم ایسا علاج نہیں بتا سکتے, ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ بھائی ایسا کام کرو تو یہی کہے گا کہ آنے سے پہلے بات یہی ہو رہی تھی کہ بھئی کیا ترکیب کی جائے کہ لوگ وقت پر یہاں آ جائے کریں. 11:30 بجے کا وقت مقرر کیا ہے تاکہ انسان 10 بجے اٹھ جائے سو کے, بھئی چلو چھٹی کا دن ہے تو کھانا پینا دیکھنا بالنا بچوں کو ہگانا متانا سب ہو سکتا ہے, تو کیا ترکیب کی جائے. تو یہ صاحب کہنے لگے کہ بھئی ایسا کریں کہ آپ دعوت صبح ناشتے کا انتظام کریں. میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے چلو, لیکن میں کبھی مجھے بھی خود ہی دیر ہو جاتی ہے, میں کیا کسی کو کہوں, اٹھا نہیں جاتا صبح کو. تو کہنے لگے کہ آپ انتظام ناشتے کا کریں اور پیسہ بھی انہیں لوگوں سے لیں. میں نے کہا بھائی وہ کہے گا کہ یہ تو پیر نہیں ہے تو پاکٹ مارا ہے, کھلاتا ہے پیسے بھی ہم سے لیتا ہے. اب یہ ترکیبیں ایسی بتا رہے ہیں کہ جو آتے آنے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ. تو مقصد کہنے کا یہ تھا میرے دوستو کہ آخرت سے غفلت اچھی چیز نہیں ہے نا. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کے لیے دی ہے اور اس میں بہت زبردست جو ہے وہ بشارت ہے اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کی. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں اور نیک اور صالحین لوگوں کی اکرام میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جو اللہ والے ہوں گے, میں مفہوم بتا رہا ہوں, جو اللہ والے ہوں گے ہم ان کی ذریات کو بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ کر دیں گے. ذریات یعنی اولاد, بیٹے بیٹیاں اور رشتے دار وغیرہ, ان کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھی کر دیں گے. اگرچہ ان کے تہجد میں کمی ہوگی, ان کے ذکر و اذکار میں کمی ہوگی, لیکن ایمان والے ہوں, شرط ہے ایمان والے ہوں, گناہ سے بچنے والے ہوں, لیکن تہجد نہیں پڑھ سکتے, زیادہ اذکار نہیں کر سکتے, زیادہ وہ عمل نیک اعمال صالحہ نہیں کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے اور ان بزرگوں کی جو نیک اعمال ہے اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. یعنی ان کے اعمال ان کو نہیں دیے جائیں گے بلکہ ان کے اکرام میں ان کے ساتھ. تو حکیم الامت نے شاید کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضروریات جسمانی بھی اور ضروریات روحانی بھی, یعنی جو سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں اور نیک نیت ہو, یہ نہیں کہ بس بیعت ہوئے اور بھاگ گئے اور سارے گناہ چل رہے ہیں اور جہاں موقع آیا شیخ کی تعلیمات بھول گئے. تو ایسے لوگ جو نیک نیت ہوں اور صرف دل سے عمل کر رہے ہوں, خدا تعالیٰ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور ان کے نیک اعمال اگرچہ نہ ہونے کے برابر ہوں پھر بھی وہ ان کے ساتھ ان کو کر دیں گے. یعنی اس حکیم ہمارے حضرت والا بیان میں ہے کہ میں اس قدر خوش ہوا اس بات کو سن کے کہ ہمیں بھی حضرت والا نے اپنے لیے فرمایا کہ بھائی بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بزرگوں کا شاگرد رہا, میں بھی بزرگوں کے سلسلے میں داخل رہا, تو انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے ہمیں بھی انشاءاللہ جنت نصیب ہو جائے گی. ہر آدمی اپنے لیے سمجھے اس کو. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے اللہ والوں سے تعلق ہو جانا اور اللہ کے لیے کسی سے ملنے جانا. جب انسان اللہ کے لیے کسی سے ملنے جاتا ہے تو قدم قدم پر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں اور فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انہ وصل فی کا فصل ہو, کہ اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے کسی اللہ والے سے تو آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے. فرشتے دعا کرتے ہیں. کوئی ایک حدیث ہے اس بارے میں, ہزاروں ہیں, کتنی روایات ہیں اس بارے میں, کیا کیا سنا ہے. ایک شخص جو ہے جا رہا تھا راستے میں, ایک فرشتہ اس کو بصورت آدمی ملا, بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ایک محبوب ہے اس سے ملنے جا رہے ہیں فلاں قریے کے اندر. اچھا کیا کام ہے وہاں؟ کام تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف ملنے جا رہا ہوں. بھائی کوئی پیسہ لینا ہے, کوئی قرضہ لینا ہے, کوئی سفارش کرانی ہے, کچھ بھی کام نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ, خالصتاً اللہ ہی کے لیے ملنے جا رہا ہوں اور تو کوئی کام نہ اس بستی میں کوئی جاننے والا ہے. تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی. کوئی معمولی بات ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں, جس کے پاس جا رہے ہیں, بہت ہی کوئی اونچا جو ہے صاحب اقوا نسبت ہو, وہ ہو تو اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طلب پر بات ہوتی ہے اور نیک گمانی پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, کیونکہ دینے والے تو اللہ ہیں, دینے والا شیخ نہیں, شیخ تو دروازہ ہے. تو جب آدمی ملنے کے لیے جاتا ہے جتنا اچھا گمان رکھ کر جاتا ہے اور کسی کو اللہ والا سمجھتا ہے, خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کر دیتے ہیں. ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے حضرت نے کہ کس کا سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے, پہلے ڈاکے ڈالتے تھے, ڈاکے ڈالنے سے پھر توبہ کر کے وہ پھر آ گئے, معافی تلافی کرا لی, جن کا معلوم تھا کہ یہ معلوم کا ہے ان کو لوٹایا, ان سے جن کا نہیں تھا ان کو معافی مانگی, کسی طرح تلافی کر کے توبہ کر کے وہ اللہ اللہ کرنے لگ گئے. اور ایک جماعت نکلی کہ بھائی ہم کسی اللہ والے کو ڈھونڈتے ہیں کچھ اپنی اصلاح کے لیے. جب وہ نکلے تو راستے میں یہ ملے, ان کا بھائی یہ تو کوئی بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں, بس وہ وہیں رہنے لگے. اور یہ جانتے تھے کہ میں کتنا بڑا بزرگ ہوں, ان کو اپنا ماضی بھولتا نہیں تھا کہ میں تو ڈاکو تھا. تو جب یہ رہنے لگے تو اپنی طلب اور نیک گمانی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان سب کو بڑا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا, پوری جماعت کو صاحب نسبت کر دیا. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم اپنے شیخ کا بھی تو مرتبہ کچھ دیکھیں کہ ہمارے شیخ کس مرتبے کا ہے. میں مقام نہیں کہہ رہا, یہ مرتبہ کہہ رہا ہوں. ہمارے حضرت مقام کہنے پہ ہنستے تھے. تو کہا کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں اپنے شیخ کا مرتبہ کیا ہے, بہت ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, اور مراقبہ کرتے ہیں کچھ دکھائی دیتا نہیں, کیونکہ ابھی خود شیخ جو ہے صاحب نسبت نہیں ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ جو مقولہ ہے ولی را ولی ہی شناخت, یہ ولی ولی کو پہچانتا ہے. جس طرح جوہر جوہری را جوہر می شناخت, جوہری جوہر کی قیمت جانتا ہے, لیکن یہ ولی را ولی می شناخت نہیں ہے. بس اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی صاحب نسبت ہے, یہ بھی اللہ والا ہے, یہ بھی اللہ والا ہے, نیک آدمی ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا مرتبہ مقام کیا ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے. وہ بھی چھپا کر رکھتے ہیں, جس طرح ماں اپنے بچوں کو آپس میں بھی کوئی چیز دیتی ہے تو کپڑا لپیٹ کے. اب تو کوئی احتیاط نہیں کرتے, پہلے زمانے میں وہ شیشی کا کور بھی ہوتا تھا, فیڈر دیتے تھے تو کور چڑھا کے دیتے تھے کہ بھائی کسی کو نظر نہ آئے, کھانے پہ نظر نہ لگ جائے. آج کل تو کوئی احتیاط کرتا ہی نہیں ہے, انگریزیت اتنی آ گئی ہے کیا وہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ختم ہو گئی ہیں سب باتیں, بلکہ ذہنیات میں آ گئی ہیں. حالانکہ ایسا کرنا اچھا رہتا ہے. بچوں کو پہلے مائیں جو ہیں کالک لگا دیتی تھیں کہ ان کو نظر نہ لگ جائے, حسین ہیں, ان کو کالک لگا دیا. آج جیسے رکشہ کے پیچھے وہ چپل لٹکا دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ وہ ان کا مرتبہ دیکھنا چاہا تو نہیں نظر آیا. پھر آخر تھک ہار کر ان سے گزارش کی کہ آپ ہی ہمیں بتلا دیجئے, اپنے عرصے سے ہم ہیں, آپ کے شاگرد ہیں, شاگردی میں ہیں, تربیت میں ہیں, آپ ہمیں اتنا تو بتائیے برائے کرم. تو پھر بیچارے وہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کی نیک گمانی نے تم کو نسبت اللہ تعالی نے عطا کر دی, میں تو بھائی میرا ماضی تو اتنا بھیانک ہے, میں تو ڈاکو ہوں, توبہ کر چکا ہوں, لیکن میں تو ڈاکا مارتا تھا. تمہاری نیک گمانی کی وجہ سے خدا تعالی نے تمہیں صاحب نسبت کر دیا. مگر وہ احسان مند تھے اپنے شہر کے اور وہ شکر گزار تھے اپنے شہر کے, کیونکہ جس سے کوئی دولت ملتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مرید ہو جاتا ہے. مرید مانے ارادہ کرنے والا, یعنی گرویدہ ہو جاتا ہے, اس کا احسان مند ہو جاتا ہے. تو وہ احسان مند تھے, ناشکر نہیں تھے. بعض لوگ شہر کی صحبت میں رہ کر ان سے خلافت لے کے اور وہ اپنی دکان کھول لیتے ہیں. ایک شہر کے پاس ایک صاحب 10 برس رہے مگر کچھ پایا نہیں. کہا کہ میں تو بھائی جا رہا ہوں, مجھے تو آپ سے کچھ ملا نہیں. ذہن میں یہی تھا. پوچھا بھائی تم کس نیت سے آئے تھے؟ میں اس نیت سے آیا تھا کہ آپ کے یہاں رہوں گا, آپ کی صحبت میں رہوں گا, تربیت پاؤں گا, اور جب آپ مجھے خلافت دے دیں گے تو میں اپنی خانقاہ کھولوں گا. فرمایا یہ تو غیر اللہ ہے, یہ تو غیر اللہ ہے, تم اللہ کے لیے آئے نہیں. یہی میں بار بار بات کہتے رہتا ہوں کہ بھائی ہم اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملیں. یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی اللہ والوں سے جڑو, بھائی پریشانی آ رہی ہے تم کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن تم اپنی نیت اگر یہ لے کے آئے ہو کہ میں اللہ والے سے تعلق کروں, میری پریشانی دور ہو جائے, میری روزی میں برکت ہو جائے, میری بیماریاں جو تڑاتڑ آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں, تو یہ تو غیر اللہ ہے, یہ غیر اللہ ہے. اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملو, پھر سب چیزیں سب نعمتیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی, آپ کو صبر بھی عطا ہوگا, آپ کو تسلیم و رضا بھی عطا ہوگی, اور آپ کی اصلاح بھی ہوگی, سبھی فائدے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تو غرض یہ کہ وہ رونے لگے, تو چونکہ یہ احسان مند تھے, شکر گزار تھے کہ اتنی بڑی دولت ہمیں شہر سے ملی, تو پھر یہ اللہ سے رونے لگے کہ یا اللہ ہمیں آپ نے جس مرتبہ سے نوازا ہے تو ہمارے شہر کو بھی آپ عنایت فرما دیجیے. تو بس وہ ان کا رونا جو ہے اللہ کو پسند آ گیا. شہر بھی صاحب نسبت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طالبین کی برکت سے شہر کو نعمت عطا ہو جاتی ہے, جس طرح طالبین کی برکت سے شہر کو اللہ تعالیٰ مضامین عطا فرماتے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے تھے کہ جب بیان کے لیے بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ جو مضامین میرے لیے نافع ہوں, سب سے پہلے اپنے لیے ماں ہوں, میرے لیے نافع ہوں اور آنے والوں کے لیے نافع ہوں, وہ مضامین ہم کو عطا فرما دیجیے. اور اخلاص اتنا سکھاتے تھے کہ بھائی مجمع لگانا تو مقصود نہیں ہے, یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جن ارواح کو مجھ سے مناسبت ہو اور ان کو نفع ہونا آپ کے علم میں ہو, اللہ ان کو میرے پاس بھیج دیجیے, اور جن کو آپ سے مجھ سے مناسبت نہ ہو, اور ان کا چونکہ مناسبت کے بغیر فائدہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے جہاں مناسبت نہ ہو, کیونکہ شیخ سے یا تو عشق و محبت اس درجے کا ہو یا پھر علم اتنا ہو تب کام بنتا ہے. جب مناسبت نہیں تو محبت کہاں سے ہوگی, بدگمانی پیدا ہوگی, پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کو نقصان ہوگا. تو فرماتے تھے کہ یہ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ جس روح کو مجھ سے مناسبت ہو اس کو میرے پاس بھیج دیجئے, اور جس روح کو مجھ سے مناسبت نہ ہو اس کو اس کی مناسبت والی جگہ پہ بھیج دیجئے. بھائی ایک اللہ راضی ہو, اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اصل چیز ہے, نہ مجمع لگانا نہ پیڑی مری نہ کچھ, اللہ راضی ہو جائے بس یہ ہے مقصد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دل میں آج یہ تھا کہ ذکر اللہ سے متعلق میں عرض کروں گا, مگر پتہ نہیں بس بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہنچ جاتی ہے. ذکر اللہ کی پابندی ضرور کریں, چاہے تعداد کم ہو لیکن کیفیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ذکر اللہ کریں, کیونکہ شیخ کی تعلیمات کو جذب کرنے والا وہی ہوتا ہے جو ذکر اللہ کی پابندی کرتا ہے. جو ذکر اللہ میں غفلت کرے گا اور ذکر اللہ بھی شیخ کے مشورے سے کرے کتنا کرنا ہے کون سا کرنا ہے تب فائدہ ہوتا ہے. کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ ذکر کے لیے جب کام ذکر سے بنتا ہے, ترقی ذکر سے ہوتی ہے, تو شیخ کے مشورے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا کہ دیکھو کاٹتی تو تلواری ہے لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو شیخ کے مشورے سے ذکر کرنا چاہیے. شیخ اگر کہے کہ اذکار کو ملتوی کر دو, ملتوی کرنے ہی میں نفع ہے. شیخ کہے کہ نالیاں صاف کرو, کچھ کام نہیں کرنا, صرف فرائض واجبات سنن موقع ادا کرو, نالیاں صاف کرو, اسی میں صاحب نسبت ہوگا وہ. شیخ کہے کہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو, اسی میں صاحب نسبت ہوگا وہ. یہ کوئی کم بات نہیں ہے مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں آج کل, اسی لیے ایسے علاج اب نہیں بتائے جاتے. اب تو بس یہی ہے کہ بھائی گناہوں سے بچو اور جتنا ہو سکے ذکر اللہ کی جو پابندی کرتا ہے شیخ کی تعلیمات کو جذب کر لیتا ہے, اخذ کر لیتا ہے. اور جو ذکر اللہ نہیں کرتا, جیسے حدیث پاک میں ہے مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو ذکر نہیں کرتا اور جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال مردہ اور زندہ کیسی ہے. تو جب زمین بنجر ہوگی تو اس پہ شیخ کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ذکر اللہ کی پابندی کریں گے تو گویا زمین دل کی زمین پر ہل چلے گا. کسان بنجر زمین پہ ہل چلاتا ہے, اس پہ ٹنکے جھاڑ پھونس نکالتا ہے, اس کی آبیاری کرتا ہے, بیج بوتا ہے, تب کہیں جا کے پودا نکلتا ہے. تو یہ ذکر اللہ کی مثال اپنے دل کی زمین بنانا, اپنے دل کی زمین بنانا, تب شیخ کی تعلیمات اللہ والوں کی تعلیمات اخذ کرے گا, جذب کرے گا. تو ذکر اللہ کی پابندی, بس مختصرا میں نے یہ عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. دیکھیے حدیث شریف بھی میں نے کھولی ہے, کوئی انتخاب نہیں کیا تھا, یہ خود ہی آ گئی. اب یہ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو تو سارے اعمال ضائع ہو جائے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور تشریح میں میرے شیخ نے فرمایا کہ پس صورت ظاہری اور مال سے زیادہ قلوب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے. نیک نیتی سکھانا, اللہ کے لیے سکھانا, یہ کیا چیز ہے؟ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اخلاص نصیب ہو ہی نہیں سکتا. کس کا قول ہے؟ حضرت قطب العالم مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ کا قول ہے یہ کہ اخلاص بغیر خانقاہوں کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کم درجے کے عالم تھے لیکن عالم گر تھے. حضرت حاجی امداد اللہ معالی مکی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ, حجت الاسلام ان کا لقب, حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے. یہ ہے معاملہ کہ اخلاص بھی نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے. علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ تیسری روایت پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. صحابہ و اہل بیت علماء محبت کی محبت اور عظمت میں تیسری روایت ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شخصوں کی نسبت پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے. ایک تو عالم تھا کہ فرض یعنی ماں اس کے ضروری متعلقات کے پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا, اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا. سو ان میں کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عالم تھا جو فرض ماں اس کے ضروری متعلقات کے پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا, اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, دین کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ والا بنائے, ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہم سب نے, اے اللہ جو غفلت کی آخرت سے اللہ اس کو معاف فرما دے, اور اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما, اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما, ہم کو ہماری اولادوں کو تمام مسلمانوں کو ان کی اولادوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اور اللہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما, جہاں جہاں جس کو مناسبت ہے اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما, جلد از جلد جڑنے کی توفیق عطا فرما, ہماری باطن کی کامل اصلاح فرما دے, تزکیہ کامل فرما دے. اے اللہ اپنی معرفت اور محبت کاملہ نصیب فرما دے, اور اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین کی روشنی عطا فرما دے, علم کی روشنی عطا فرما دے, سنتوں کا عشق عطا فرما دے, غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی رسمیں خوشی کی ہوں غمی کی ہوں, اے اللہ مسلمان اس کی نقالی کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. اے اللہ ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن معاشرت, حسن معاملہ, حسن اخلاق اور تمام عقائد اور عبادات ہماری عین سنت کے مطابق فرما دیجئے, سنتوں کا عشق نصیب فرما دیجئے, ہمیں حسین ترین نمونہ بنا دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ جیسے اخلاق, آپ جیسی معاشرت, آپ جیسے معاملات ہم سب کو عطا فرما, معاشرت عطا فرما. اے اللہ جو کوئی بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما, اور جس کسی کو کسی قسم کی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اس کی نیک تمام نیک مرادوں کو پورا فرما, تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے مرتبے بےحد بلند فرما, ان کی قبر مبارک کو نور سے منور فرما, ان کے آل اور اولاد اور اہل عیال اور عزیز و اقارب سب کے سب کو, اور قیامت تک کے آنے والی ہماری بھی اور ان کی بھی نسلوں کو اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا دے, اللہ والا بنا دے. اے اللہ کافروں کو بھی ایمان دے کر اللہ والا بنا دے, اور اے اللہ جو مسلمان ہمارے مظلوم بھائی, اے اللہ مظلوم ہیں, اے اللہ ان کی غیر سے مدد و نصرت فرما, اور جو دشمن ان کو ستا رہے ہیں یا تو ان کو ہدایت عطا فرما دے, اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ پھر ان کو چن چن کر ذلیل اور خوار کہہ کے ہلاک کر دیں، اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں، ان کی طاقت کو چکنا چور کر دیں، طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں، بری طرح ناکام کر دیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبی کریم.